حضرانی مقدمہ الفتح الربانی کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. ہماری اتوار کی مجلس میں لاہور میں اسی مجلس میں سے پڑھا جاتا ہے. گزشتہ اتوار بٹگرام کان وفا میں بھی اسی مجلس سے پڑھا گیا تھا. آج بھی اسی مجلس میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک مجلس ہے 16 جو منگل کے دن 11/5/1543 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا ان مجالس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں سمر جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفسانیت سے پاک طبیعت کی آلائشوں سے پاک ماحول کی گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک شیطان کی آلائشوں سے پاک اور اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہوں اللہ کی رضاعت پر شوق اور رغبت سے پکارنے والے بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے اللہ پاک ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیں گے. گزشتہ اتوار جہاں پڑھا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ایک بار آئی تھی صاحب زادہ قرآن پر عمل کرنا تجھ کو قرآن کے نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کر کھڑا کرے گا اور سنت پر عمل کرنا پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے جا کر کھڑا کرے گا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اور اپنی ہمت اور توجہ سے بندگان اہل اللہ کے قلوب سے کسی وقت ہٹتے نہیں. آپ ہی ان کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں. آپ ہی ان کے باطن کا تزکیہ کرنے اور زینت بخشنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں. اس کو تفصیل سے پچھلی اتوار پر کوشش کی گئی تھی سمجھنے کی سمجھانے کی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے آگے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں آپ ہی بناؤ سنگار کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قلوب و اسرار اور ان کے رب عز و جل کے درمیان سفیر ہیں. آپ ہی بناؤ سنگار کرنے والے ہیں. بناؤ سنگھار کرنے والے یہ چونکہ تصوف کا باب ہے تصفیہ نفس کا تزکیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی میں ہوگا اس لیے معنوی اعتبار سے بھی یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے تو اللہ پاک کے تقرب کا دروازہ کھلے گا اللہ کی خوشنودی ملے گی اللہ کے قریب ہوں گے اس کی رضا کے قریب ہوں گے. اور باقی اگر اس کے اصلی معنی لیے جائیں تو گزشتہ مرتبہ تفصیل سے اس پر ذکر کیا گیا ہے. اور آپ ہی گناہوں سے سنہار کرنے والے ہیں. اب یہ بناؤ سنگھار کا لفظ بھی سب سمجھانے کے لیے ہے. جیسے ہماری حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کا ایک معنی فرماتے تھے پالش کرنا، یعنی چمکانا، ہے نا، جوتے ایسے پالش ہو کہ چہرہ نظر آئے. آج کل فلور کی پالش بھی ہوتی ہے کیمیکل کلیننگ ایسے کہ اس کے اندر بھی چہرہ نظر آئے. تو تصوف کا معنی پالش کرنا، یعنی ایسی صفائی اپنے دل میں حاصل کرنا کہ اس شفافت اور لطافت کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر چمک آئے. ہمارے اعمال چمکے، نورانی، منور ہو، جو یقیناً شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے ہی سے ممکن ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع ہی سے ممکن ہے ورنہ نہیں. اب یہاں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بناؤ سنہار کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر عمل کریں گے تو وہ بنا ہوا ہوگا، سجا ہوا ہوگا. یہ ہے صوفی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. ہم نے صوفی کا نام اپنے طور پر رکھ لیا، چھوٹی سی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب کہنا شروع کر دیا، اور صوفی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں. صوفی یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا شاداب ہے نا، یہ صوفی ہے. یعنی انہوں نے مجاہدوں سے، ریاضتوں سے، اپنے مشائخ کی تربیت سے اپنے دلوں کے اندر ایسی شفافت، ایسی لطافت، ایسی پاکیزگی، ایسی روحانیت، ایسی نورانیت حاصل کی کہ ان کے اعمال چمکے. لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ چمکے کیسے ہیں، ان کو چمکایا کس نے ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، آپ کے طریقے کو اپنایا، تو آپ کے طریقے پر چلنے سے یہ اس کے اندر وہ سنگھار آیا، یہ سج گئے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب و اسرار اور ان کے رب عز و جل کے درمیان سفیر ہیں. یہاں بھی اس کے اگر یہ معنی لیں گے تو یہی آ گئے، یعنی آپ سفیر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع یہ واسطہ بن رہا ہے، یہ ذریعہ بن رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ، کوئی دست اللہ کے قریب نہیں کرے گا. تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تقرب چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباعی کرنا پڑے گا. باقی جو کچھ بات کہیں یہ قلوب اسرار کو، جو راز کی باتیں ہیں، جو اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملے گی. دیکھیے پریزیڈنٹ ہے آج کے زمانے میں، تو جو بندہ اس پریزیڈنٹ کی بات ماننے والا ہوگا، اس کا کوئی خادم جو ہے، اس کا کوئی قریبی بندہ جس پر اس کا اعتماد ہوگا، تو پریزیڈنٹ اپنی خاص ذات کی باتیں اسی کو بتائے گا. اور جو اس کا مخالف ہو، جس پر اس کے اعتماد نہ ہو، یا جس کے تعلق کو پتہ ہو کہ یہ گڑبڑ بنتا ہے، گڑبڑ کیوں ہے کہ مانتا نہیں ہے، اس کی منشا کو سمجھتا نہیں ہے، تو کیا اپنی رات کی باتیں بتائے گا؟ اس کو کبھی نہیں بتائے گا، اعتماد ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے یعنی اللہ پاک بھی اپنے خاص اسرار، خاص راز کی باتیں کس کو بتائیں گے؟ جو اللہ کی مان کر چلنے والا ہوگا. اور اللہ کی ماننے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ کو پہچانا ہم نے حضور کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا کہ اِن کنتم تحبون اللہ، یہ کیا ہے؟ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو سرکار سے کہلوایا جا رہا کہ ان کو فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اللہ نے سرکار کی زبان سے اعلان کرا دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ محبت کرنے لگے گا کہ یہ میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم چل رہا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنا رہا ہے، آپ کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں آپ کا اتباع کر رہا ہے، یہ اب میرا محبوب ہو گیا ہے، اس کو اللہ پاک سے اسرار عطا فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت بڑھے گی، خوشی ہوگی. یہ قدم بڑھنا کیا ہے؟ آپ کا اتباع کرنا ہے کہ جتنا سنتوں پر آتا چلا جائے گا، جتنا سنتوں کو اپناتا چلا جائے گا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا چلا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا فلاں امتی یا میری فلاں امتی ہے، میری امت کا فلاں مرد فلاں عورت میرا اتباع کر رہا ہے، تو لا محالہ آپ کو کیا ہوگی؟ مسرت ہوگی، خوشی ہوگی، بڑھے گی بلکہ. اور جس شخص کو یہ حال نصیب ہوا اس پر واجب ہے کہ شکر کرے اور اس کی طاعتیں بڑھ جائیں. یہ جس کو یہ حال نصیب ہوا ہے اس پر واجب ہے کیا کرے؟ شکر. اور شکر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی طاعتیں بڑھ جائیں، یعنی اور اللہ کی اطاعت کرے، اور اتباع سنت کرے، اور شریعت کے اوپر چلے، اور سنتوں کو اپنائے. اور اس کے علاوہ تو خوش ہونا حوصی ہو. اگر اتباع نہیں کر رہا، اطاعت نہیں کر رہا، اطاعت بڑھ نہیں رہی، اس میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور خوش ہو رہا ہے، تو یہ کیا حوصی. اسی پر پیار کر قیاس کر لیں کہ جو یہ کرے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت پر چلے ہی نہیں، آپ کے خلاف چلے، تو یہ کیا حبسی حبس ہے. کیونکہ ہم ذرا غور کر لیں، تھوڑا سا سوچیں، غور اور تدبر سے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار میں خوب زیارت کی، لیکن فائدہ ہوا
نہیں،
کیونکہ اتباع نہیں کیا، زیارت کی. منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب زیارت کی. منافقین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ظاہری کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں نا، بولیا بنایا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر میں وہ عقیدت، وہ محبت، وہ اتباع نہیں ہے، اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور زیارت کرتے. اسی طریقے سے اس زمانے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، لیکن اتباع سنت نہیں، اتباع شریعت نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں یہ کون سب دیکھو، آج کے ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ جب مسرت بڑھنے سے مراد کیا ہے، یعنی حضور کی مسرت بڑھے گی اتباع سنت پر، اور جب یہ حال نصیب جس کو ہو تو اس کا واجب ہے کہ شکر کرے اور طاعتیں بڑھے، یعنی اور اطاعت کرے. اگر نہیں کر رہا اس کے علاوہ خوش ہونا کیا حوصی. جاہل شادمان ہوتا ہے دنیا میں اور عالم غمگین رہتا ہے. ایک اور بات بتاتے ہیں, جاہل شادمان ہوتا ہے دنیا میں اور عالم غمگین رہتا ہے دنیا میں. جاہل شادمان ہوتا ہے اور عالم عالم غمگین کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس غم میں رہتا ہے کہ میرا انجام پتہ نہیں کیا ہوتا, اور جاہل مطمئن ہے اپنے ان نقلی اعمال پر اور نقلی چیزوں پر خوش ہے, مطمئن ہے. اور عالم سمجھتا ہے عمل تو کر رہا ہوں لیکن میرا انجام پتہ نہیں کیا ہے, ڈرتا رہتا. ایک ساتھی ہمارے پاس پہلے کسی سلسلے میں ان کا تعلق بقول ان کے 10 سال رہا, ایک جگہ 10 سال تعلق رہا, حضور کی زیارت بھی خوب ہوتی رہی, کشف بھی خوب ہوتا رہا, بڑے نظارے کیے. 4-5 ہلکے ہماری مجلس میں بیٹھے, اس کے بعد انہیں ای میل کی کہ جن بزرگوں سے میرا تعلق رہا 10 سال تک جو ہے اور ان سے بڑا فائدہ روحانی ہوا, اور اس روحانی فائدے کی برکتیں یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب زیارت ہوئی اور کشف بھی خوب ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے شیخ عامل بھی ہیں, وہ بے پردہ خواتین بڑی کثرت سے ان کے پاس آتی ہیں. اب میں ہل گیا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے عورتوں کا آنا, اب میں کیا کروں؟ اب آپ میری مدد کریں. پھر ملنے کے لیے آئے, ساری تفصیل بتائی. جب یہی بات ان سے عرض کی کہ حضور کی زیارت کا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے, تو وہ کہنے لگے کہ اس بات نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے کہ ہم اس کشف کو دیکھ کر اور زیارت کو دیکھ کر اتنے مطمئن ہو گئے تھے کہ اپنی کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں, ان کو ازالے کی فکر نہیں, دیکھو یہ کچھ مل رہا ہے, دھیان ہی نہیں جا رہا. یعنی یہ کوتاہیاں جو بالکل واضح ہیں سامنے ہیں, لیکن نفس ہمیں مطمئن کر رہا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بات ہے, حضور کی زیارت ہو رہی ہے, تو اس کے ازالے کی فکر. اب کہتے فکر لگتی. اب یہ دیکھو, یہ یہ آج سے 1000 سال پہلے باتیں بھی یہی فرما رہے ہیں. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث العظم, پیران پیر, ان سے محبت کا دعویٰ آج بہت کیا جاتا ہے. یہ ان کی تعلیمات کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ حال نصیب ہوا اس پر واجب ہے کہ شکر کرے اور اس کی طاعتیں بڑھ جائیں. اگر طاعتیں نہیں بڑھی تو خوش ہونا حبس ہے, اور جاہل تو شادمان ہوتا ہے دنیا میں اور عالم غمگین رہتا ہے. نادان مناظرہ کو منازعت کرتا ہے تقدیر پر, اور دانا اس سے موافقت کرتا ہے پر راضی رہتا ہے. اگلی بات اور فرما رہی ہیں, اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ پاک کی مشیت سے انسان پر تقدیری احوال آتے رہتے ہیں, کبھی خوشگوار کبھی ناگوار. یعنی اللہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے اپنی مشیت سے اپنی مصلحت سے کچھ احوال تقدیر میں لکھ دیے ہیں, اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے. کبھی خوشگواریاں آتی ہیں کبھی ناگواریاں آتی ہیں. جو نادان ہے جو جاہل ہے نادانی کے اندر اللہ سے مناظرہ کرتا ہے تقدیر سے کہ یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بیماری میرے لیے کیوں لکھی گئی, میں غریب کیوں ہوں, فلاں امیر کیوں ہے, فلاں کو یہ چیز کیوں ملی, مجھے کیوں نہیں ملی, یہ مناظرہ کرتا ہے. یہ جاہل ہے, یہ نادان ہے. اور دانا اس سے موافقت کرتا ہے اور راضی رہتا ہے. دانا وہ ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پر اس درجے ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہم کو پیدا فرمانے والا ہمارے لیے جو حال تجویز فرما رہا ہے عین مصلحت ہے ہمارے لیے عین بہتر ہمارے لیے. یہ مناظرہ نہیں کرتا, یہ اس کی اتاری تقدیر پر اس سے راضی کرتا, اس لیے اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اس کو پریشانی کیوں؟ کہ اس کا دل راضی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حالات کو لانے والا نہیں ہے. اور نادان کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے بگاڑ دیا, اس نے میری تنخواہ کم کر دی, اس نے میرا تبادلہ کرا دیا, اس نے میرے ساتھ دشمنی کی. اس کا دھیان نادانی میں جا رہا ہے. اور دانا سمجھتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی مجال نہیں ہے وہ نفع پہنچا جائے یا نقصان پہنچا جائے. اگر نفع پہنچ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ فلاں کے ذریعے مل رہا ہے, اس کے دل کا یقین وجدانی طور پر اس کو بتا رہا ہے اللہ اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچا رہا ہے, اللہ نے اس کو دل کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے. اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو اس کا دل وجدانی طور پر بتا رہا ہے اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے. یہ اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ پہنچانے والی ذات جو ہے ایک ہی ہے, اس لیے وہ راضی رہتا ہے. اے مسکین, تقدیر سے مناظرہ اور مسافر مت کر ورنہ تباہ ہو جائے. اب یہ تجربہ بتا دیا, یہ ہے پیر. یعنی پیر سے مراد ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے اور جس کا تجربہ زیادہ ہے, جس کا مشاہدہ زیادہ ہے, تو اپنے اس مشاہدے کی بنا پر فرما رہے ہیں کہ اے مسکین, اے بیچارہ. بیچارہ کہتے ہیں, مسکین سے مراد کیا ہے؟ بیچارہ. کہ تقریر سے مراد ہے مخالفت مت کر, یعنی راضی ہے. مدار اس پر ہے کہ تو حق تعالیٰ کے افعال پر راضی ہو. اس پر حق تعالیٰ کے افعال پر اور اپنے قلب کو مخلوق سے باہر نکال, یعنی مخلوق کا تاثر نکال. یہ نہیں کر سکتے, نہ کسی سے توقع لگا, نہ کسی سے امید رکھ, نہ کسی پر بھروسہ کر, نہ کسی کا خوف رکھ سوائے کس کے؟ اس پر ہے کہ تو حق تعالیٰ کے افعال پر راضی ہو, اپنے قلب کو مخلوق سے اور اس قلب سے خالق کے مخلوقات کے ساتھ ملاقات کرے. جب یہ دل مخلوق کے تاثر سے خالی ہو جائے گا, پھر اس دل کے اندر وہ استعداد آئے گی, وہ صلاحیت آئے گی کہ دل اللہ سے ملاقات کرے گا. جب تو حق تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نیک بندوں کی ہمیشہ تابعداری میں رہے گا, سب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ کیا بتا دیا ہے؟ اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کی ہمیشہ تابعداری کرے گا, ہمیشہ. یعنی کبھی کرے کبھی چھوڑ دے. آج ہمارا حال یہی ہے نا, کچھ باتیں لے لی اکثر چھوڑ دی, چند باتیں لے لی اکثر چھوڑ دی, چند گروہوں سے بچ گیا اکثر مشہور. یعنی ہمارا آج دین پر چلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دین پر چلنا کیا ہے؟ ہمارا دین پر چلنا جو ہے آج سلیکٹو ہو گیا ہے. ہر ایک نے اپنی مرضی کی چند باتیں لے لی ہیں. تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں, اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے, یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے, یعنی اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دور کوئی نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ کی دور کوئی نہیں ہے, اس کے علم سے باہر کوئی نہیں ہے, اس کی قدرت سے باہر کوئی نہیں ہے. وہ فرمانا اقرب الیہ من حبل الورید, فرمارے تمہاری شاہ رکھ کے بھی میں قریب ہوں, اللہ سے دور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں جس کو کہا جا رہا ہے اس سے ملاقات کرنا قریب ہونا, اس کی رضا کے قریب ہونا, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا, اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری, اس کے نیک بندوں کی تابعہ داری جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعہ دار ہیں, اور جو حضور کی تابعہ داری کرو نیکی نہیں ہے. نیک بندہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ داری کر رہا ہے. اس لیے سنا رہے ہیں کہ اگر تو اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کی ہمیشہ ہمیشہ تابعہ داری میں رہے گا تو اللہ ملاقات کرے گا اپنے قلب سے, اپنے باطن سے, اپنے اندرون سے. دل کے اندر صلاحیت آئے گی, دل میں استعداد آئے گی, اس دل سے تو اللہ سے ملاقات کرے گا اپنے باطن سے, اپنے اندرون سے. آگے سمجھتے ہیں, اگر تجھ سے ہو سکے کہ صالحین کی خدمت میں رہے تو ضرور ایسا, یہ تیری بدرجہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے پھر اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ جو صلاحیت ملی ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ملی ہے, اس لیے تلقین کر رہے ہیں. اگر تجھ سے ہو سکے تو صالحین نیک لوگوں کی خدمت میں رہے تو ضرور ایسا کرے, یہ تیرے لیے بدرجہ بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا کے اندر بھی برکات کا ظہور ہوگا, دنیا کے اندر بھی تیرے اندر وہ صلاحیت آئے گی جس پر برکات کا ظہور ہوگا, صالح اعمال بھی آسان ہوں گے, گناہوں سے بچنے کی بھی ہمت رہے گی, اور آخرت میں بھی. اگر تو ساری دنیا کا مالک بھی ہو جائے مگر تیرا فرد اہل اللہ کے قلوب کی طرح نہ ہوا تو گویا تو ایک روزہ کا بھی مالک نہیں. کون فرما رہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رہے. اگر تو ساری دنیا کا بھی مالک ہو جائے مگر تیرا فرد اہل اللہ کے قلوب کی طرح نہ ہوا تو ایک روزہ کا مالک. ہر وہ شخص جس کا قلب حق تعالی عز و جل کے لائق بن جاتا ہے اس کے ساتھ دنیا اور آخرت ہوتی ہے. دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں, آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی. تو وہ حق تعالی کے حکم سے عوام اور خواص میں حکومت کرتا ہے. اصل حکومت کن کی ہے؟ اللہ والوں. دنیا داروں کی حکومت کیا ہے؟ دھوکہ. ایک موقع پر مفتی نام لابدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوچے ہیں, کہیں جا رہے تھے راستے میں ٹریفک جام, گاڑی رک گئی, راستے بند کیے ہوئے ہیں. حضرت اترے دیکھنے کے لیے کیا ہے, ایک پولیس آفیسر سامنے حضرت کے جانے والا آیا, حضرت سے بڑی محبت سے ملا, پوچھا بھی کیا ہے کیوں روکا گیا. یہ تجسس ہوتا ہے نا, کوئی وی آئی پی جب موومنٹ ہوتی ہے تو ٹریفک جام کر دی جاتی ہے نا, اب سارے پریشان ہیں جب تک گزرے نہیں. تو یہ چونکہ جاننے والا تھا پولیس والا کوئی آفیسر جو ہے, تو آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے یہ, ویر آ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آفیسر کہہ رہا ہے. اور گزرنے والا حکمران ہے کوئی بڑا بندہ, یہ محبت ہے, یہ عزت ہے. وہ بندہ سمجھ رہا کہ مجھے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, میرے لیے سارے ٹریفک بند ہوئی ہے, سارے اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں. عوام تو کہہ رہے ہیں, وہ پولیس افسر بھی کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ حضرت سے محبت کا تعلق تھا، عقیدت کا تعلق تھا، ایسے چلتی آ رہا ہے، حالانکہ وہ پروٹوکول دے رہا ہے اس کو. ہم نے تو بہت دیکھا، ہماری جو پیدائش آر بزار نے آرگینٹ کیا ڈاکٹر ذکر کیا کرتا ہوں، بہت دیکھا ہم نے کہ فوجی استر جو ہے اس کی گاڑی اگر آ گئی تو ایک فوجی جو دکان کو کسی چیز نے کھڑا ہے نا، اس نے کھڑے ہو کے اس کو کیا کیا، سلوٹ اور ماں بہن کی گالی لگا دی. وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نہیں سنے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ماشاءاللہ بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. اور یہ اندر سے کہ اس کو بےچارے کو خرید رہا تھا، نظر پڑ گئی، مجبور ہے، نہیں کرے گا تو کیا ملے گا، اس کو سزا ملے گی. اس سزا کے ڈر سے اس نے کیا کیا، اس کو سلوٹ تو کر دیا اور خلیص گالی دے دی. تو یہ محبت اللہ والوں کی حقیقی ہے، حاکم وہ ہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں. بہت موقعوں پر دیکھا دل سے ان کے ان پر فدا، اللہ اپنی محبوبیت ان کے دلوں میں ایسی ڈال کے اس کے اثرات ڈالتے ہیں کہ دل سے چاہتے ہیں. جیسے پولیس آفیسر نے حضرت کو محبت کا عزت کا برتاؤ کر کے اور اس نے اس کو کیا کیا دیا، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں رہا. ایک واقعہ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں عبرت کے لیے. پہلے زمانے کی بات ہے، ایک حاکم جو ہے وہ عمرے کے لیے آیا ہوا اور طواف کر رہا، اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، حجر اسود پر اتنا ہجوم ہے کہ وہ آگے ہوتا ہے اور دھکے پڑ کے پیچھے چلا جاتا، کوئی اس کو موقع نہیں. حجر اسود میں کشش اتنی ہے، آج بھی ہے. وہ زمانہ پھر بھی آج سے بدرجہ بہتر تھا کہ حاکم بھی عام بندے کی طرح آ رہا ہے. آج کل تو حاکم کے لیے کیا ہوتا ہے، رسیاں باندھ کے راستے خالی کر دیتے ہیں کہ پہلے وہ دے دیں. لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کچھ زمانے کہ حاکم یہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ اسی مجمع میں گھس کے کہتے ہیں بوسا دوں اور دھکے پڑ کے پیچھے چل جاتا ہے. اتنے میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ طواف میں داخل ہو گئے. جیسے ہی وہ طواف کے لیے آئے حجر اسود، جناب لوگ ایک دم ایسے ایک طرف ہو گئے، وہ خالی آپ کی عزت اور محبت میں لوگ سناٹا. اطمینان سے آپ آئے اور بڑے عزت اور وقار سے سکون سے آپ نے اس کو بوسہ دیا. ایک شاعر تھا وہاں پر، اس نے اس حاکم کو جو جانتا تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جس کے لیے مجمع چھٹ گیا، سب ہٹ گئے، کسی نے کہا نہیں، کسی نے آواز نہیں لگائی، ہٹو بچو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کو دیکھتے ہی حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس سب لوگ ہٹ گئے ہیں. وہ حاکم جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن تجاہل عارفانہ کہتا مجھے نہیں پتا کون ہے. اس کی بےزتی ہوگی نا، اس کی تو انسلٹ ہو گئی ہے. اب اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اس نے کیا کہا، مجھے نہیں پتا کون. اس شاعر نے سلبتی اشعار کہہ ڈالے، اس کو تو نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے. غصے میں آ گیا، اس کو قید کر دیا اس نے، لیکن وہ حق بات بتا گیا کہ تیری حکومت نہیں، حکومت کس کی ہے، اللہ والوں کی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی ہے. اس لیے ہم فرما رہے ہیں اصل حکومت تو کس کی ہے، انہی کی ہے. کہ یہ اللہ والے، ہر وہ شخص جس کا فرض اللہ عز و جل کے لائق بن جاتا ہے، وہ فرض اللہ عز و جل کے لائق کب ہوگا پہلے بتا دیا ہے. جو اتباع کرے گا کس کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی طاعتیں بڑھیں گی. تو یہ جب اس لائق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دنیا اور آخرت ہوتی ہے، تو حق تعالیٰ حکم سے عوام اور خواص میں حکومت کرتا ہے. تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس، اپنے مرتبے کو پہچان. یہ ہے تصویر، یہ تصویر فرما رہی ہیں، یہ جھنجھوڑ رہی ہیں اس کو، خاص جات جات کرا رہے ہیں اپنی مٹیوں کو پہچان. ان کے سامنے کچھ چیز ہی کیا ہے, ان کے سامنے کچھ چیز ہی کیا ہے, تیرا سارا فکر کھانا پینا نکاح دنیا جمع کرنی اور اس پر حریص بنا رہنا کہ دنیا کے کاموں میں بڑا کارگزار اور آخر کے مطلب بڑا کام چور. آج بھی کیا دنیا کے کاموں میں ہم خوب بڑے ہوئے اور جب آئے دین سستی ہو گئی, اعمال کے لیے سست, یعنی صالح اعمال کے لیے دینی زندگی کے لیے سست اور دنیا کے کاموں کے لیے چست. اس لیے فرما رہے ہیں تجھ پر افسوس, اپنے مٹی کو پہچان, ان کے سامنے تو چیز ہی کیا ہے, تیرا سارا فکر کیا ہے, کھانا پینا نکاح دنیا جمع کرنی اور اس پر حریص بنا رہنا کہ دنیا کے کاموں میں بڑا کارگزار آخری کاموں میں بڑا کام چور. تو اپنے گوشت کو فربا کر رہا, اپنے گوشت کو فربا کر رہا ہے اور اس کو زمین کے کیڑے مکوڑوں کا نشانہ بنا رہا ہے. جب روح میں جائے گا تو کیڑے مکوڑے تیرے گوشت کو بلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ صبح اور شام اس طرح ندا دیتا ہے, اے بنی آدم جیو مرنے کے لیے, بناؤ ویرانی کے لیے اور جمع کرو دشمنوں کے لیے. حقائق بیان کر دیا فرما رہے ہیں تعالیٰ کا ایک فرشتہ صبح و شام روزانہ ندا دیتا ہے بنی آدم جیو مرنے کے لیے, بناؤ ویرانی کے لیے. جو بناؤ گے ویران ہو جائے گا, چھوڑ کر جانا پڑے گا. بڑا محل بنایا اس کے بعد عبرت کے نقشے نہیں ہیں, اس وقت دیکھ لو کہاں گئے مکین, بنانے والے گئے. ہمارے ساتھی ان کی بیوی نے بڑی فرمائشیں کر کر کے ایک ایک چیز گھر کی تیار کروائی سعودیہ کے قیام میں, یہاں یہ کرو یہ کرو, کچن میں ایسے بناؤ ایسی ڈیکوریشن کرو, پورا پتہ نہیں کتنے سال لگے اور وہ تیار ہو گیا, مکان تیار ہو گیا اور یہ یوں نہیں چل رہا. اب مکان وہی ہے, نہیں بنانے والی کو رہنا نصیب نہیں ہوا, اس کا تو تابوت آیا وہاں سعودیہ سے, اب اس شخص نے دوسری شادی کر لی وہ رہ رہی وہاں. جس نے تجویز کیا کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, اس کی تجاویز پر عمل ہوتا رہا, جب سارا تیار ہو گیا اور وہ. اس لیے فرما رہے ہیں رشتہ کیا کہتا ہے, جیو مرنے کے لیے, یعنی تیاری اس کی کرو, جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے بناؤ ویرانی کے لیے, یہ تو اور جمع کرو دشمنوں کے لیے. مومن کی نیت اس کے تمام تصرفات میں نیک ہوتی ہے, وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے ایک کام بھی نہیں کرتا, دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے تو آخرت کے لیے, کہ مسجد بنواتا ہے پل بنواتا ہے مدرسے اور خانقاہیں بناتا ہے, مسلمانوں کے رستے اور سڑکیں صاف کراتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی مکان بناتا ہے تو بال بچوں کے لیے, رانڈوں محتاجوں کے لیے, یا مسکونہ مکان جس کے بغیر چارہ نہیں, یا یہ ساری تعمیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ مقبول ہو کر آخر میں اس کے اس کا بدل نہ ملے. ریاش بھی بتا دی کہ مکان بنانا ہے تو یا تو بیوی بچوں کے لیے یا پھر مسجد خانقاہ پل راستے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو, اس کی تعمیر نہ طبیعت کے لیے ہوتی ہے نہ نفس کے لیے نہ خواہش کے لیے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, یعنی ہمارے دل بھی ایسے بن جائیں جس کی طرح اشارہ فرمایا ہے, یعنی حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اور حضور کے اتباع سے اللہ کا مقرر بنیں گے. جب اللہ کا مقرر بنیں گے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی برکتیں نازل فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک انعامات عطا فرمائیں گے. اس صلاحیت کے لیے کے دل کے اندر ہمیں یہ صلاحیت نصیب ہو جائے, اس کے لیے اللہ کے ذکر کی اب مشق کر لیتے ہیں, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی صلاحیت آ جائے, ایسی قوت آ جائے, ایسی ہمت آ جائے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, جو ہمیں معلوم ہے شریعت مطہرہ پر چلنا کی استعداد مل جائے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے. اس کے لیے ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور اس کا مشکل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآثَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو اور غافلین میں اتنا ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد نکالو. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اللہ کا یاد فرمانا اس کی رحمت کی نظر ہے, وہ دل پر پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل میں قوت بڑھے گی, دل میں ہمت بڑھے گی ہر اطاعت کے کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. دوسرے فرماتے ہیں وَذْكُرِ رَبِّ کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے؟ یعنی سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر, یعنی دل کے اندر جو صلاحیت لینا چاہتے ہیں اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے کے لیے, اس صلاحیت اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت کے لیے, اس صلاحیت کو لینے کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی تکرار سے اپنے دل کے اندر اس کی مشق کرنی ہے. فتبارک اسم ربی کا, کہ رب کا جو نام ہے یہ بڑا متبرک نام ہے, تو اس تبرک کو لینا ہے اللہ کے نام کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں. تو یہ ایک تصور کا ذکر ہے کہ دل میں تصور سے لفظ لکھ لیں اللہ, اور دل میں محبت سے اسی نام کی تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی وہ یاد رہنے لگے جو ہمیں اس کی نافرمانی سے روک دے. تنہائیوں میں بھی ہمیں جو اس کی نافرمانی سے اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت اور پاکیزگی اور لطافت اور قوت اور ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں, ان تصور سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور سے دل میں تکرار محبت سے کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد برحمتك كل درجة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا الكلمات المتين يا ناصر المساكين يا المغفورين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم فتح قلوبنا عن غيرك ونبوح قلوبنا عن النور ومعرفتك وتدبير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إمامنا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة دارين ونعوذ بك من شقاوة دارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.